اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. ہماری تحریک فہم قرآن میں تسلسل کے ساتھ الحمدللہ سورۃ الانفال کی آیات چل رہی ہیں. گزشتہ ہمارے درس میں، پیر کے درس میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے اندر دوسرا رخ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ عزوجل نے مجھ اور آپ کو سب کو برائی سے بچنے کے لیے تیار رہنے کی اور اپنے آپ کو مستعد رکھنے کی، اس بات پر ہمیشہ تیار رہنے کا حکم فرمایا ہے. جس طرح جہاد میں تیار رہنا ہے، چاہے وہ خیل ہیں یا آج کی جدید چیزیں ہیں، اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اور تمام برائیوں سے دور رہنے کے لیے مستقل طریقے سے میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا، بہت سخت اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے پہلے کی بنسبت. پہلے کی بنسبت بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے اسباب شر ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں. پہلے بازار ہوتا تھا، تقریبات ہوتی تھی، اور اسی طرح اب حال یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے ہر فرد کے اندر، اس کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں، ہمارے معصوم بچے اور سمجھدار بچے اور بچیاں، ان کے ہاتھ میں موبائل کے ذریعے سے نفس کو ابھارنے والی اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنے اسباب موجود ہیں کہ اب ماں باپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے بہت زیادہ سخت محنت کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا، اور اس بیان کے بعد پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے کام محبت سے ہوں گے، آپس میں الفت اور عقیدت سے ہوں گے، اور یہ عقیدت اللہ جل جلالہ عم نوالہ، یہ محبت اپنے کمال قدرت سے نصیب فرماتے ہیں. اس کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عزوجل نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کو جو تیرے سے قریب کر دیا ہے، اگر تو زمین بھر کے سارے خزانے خرچ کر کے اس صفت کو حاصل کرتا تو نہیں کر سکتا تھا. یہ میرا ہی کمال ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں میں تیری محبت اور الفت ڈال دی ہے. وہ بھی ذکر کیا. تو اس کے بعد پھر ایک بات اور عرض کی تھی، آج اس کی چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں الحمدللہ بہت ہی زیادہ اللہ عزوجل کے فضل اور بارگاہ کے اندر مشکور ہوں کہ آج ہمارے حضرت الحمدللہ ہماری اس تحریک فہم قرآن کی سرپرستی کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور انہی کی انشاءاللہ بات ہوگی. انہی کے حکم سے تحریک فہم قرآن کے تسلسل کو پیدا کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں جو آج عرض کرنی ہے. ہمارے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے، اور اس طاقت کو تحریک دینے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام کے اندر ایک طاقت تھی، ان کے علم میں نہیں تھی کہ ایک ایک صحابی جو ہے اتنے اتنے کفار سے جہاد کرے گا، لیکن جب اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر ایمان والوں میں آپ تحریک پیدا کریں، یہ جو ہے ایک دس کا مقابلہ کرے گا، سو ایک ہزار کا مقابلہ کرے گا. اور پھر یہ ہوا الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو حالات آئے اس میں الان آج کی بات ہے. ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں اپنے نفس کے تمام شرور سے بچنے کے لیے ہمارے اکابرین اور بڑے بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے تھے، ان میں کم کھانا کم بولنا یہ تھا. لیکن اب ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے یہ سوچ لیا کہ بھائی اب کم کھانا یہ اب نہیں ہے، اب کم سے کم اپنے اندر اتنا رکھو. اس طریقے سے تخفیف پیدا فرمائی ہمارے اکابرین نے ہمارے حالات کو دیکھ کر، جس طرح اللہ عزوجل نے حالات کو دیکھ کر فرمایا الان خفف اللہ علم ان فیکم ضعفا، اب مجھے معلوم اب تمہارے اندر کمزوری آگی، بس اب ایسا ہے کہ ہزار ہزار کا مقابلہ کرے، اتنا تو ہو کہ سو دو سو کا مقابلہ کرے، اس سے کمزور درجے کی ترغیب نہیں ہے، اتنی ترغیب تو بہر صورت باقی رکھنی ہے. اب ہمارے اندر کمزوریاں آگئی ہیں، اور ان کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات محسوس کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ حضرت سے، کہ میں الحمدللہ حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھا، اور ان سے ہماری بیعت تھی، لیکن میں وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکا. پھر دو سال درمیان میں وقفہ آ گیا، پھر اللہ جل جلالہ وعلا نوال اپنے کمال قدرت سے انتہائی عجیب علامات کے ساتھ مجھے اللہ عز وجل حضرت کی حضرت سے نسبت میری جوڑ دی اللہ کے کرم اور فضل سے. اب الحمدللہ آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ وہ انسانوں کے اندر جتنی کمزوریاں اس وقت موجود ہیں ان کمزوریوں کے باوجود انسان کی اصلاح تو کرنی کرنی ہے نا جی، اصلاح کے بغیر تو نہیں رہے گا. میں الحمدللہ پورے وسوق کے ساتھ رد کرتا ہوں کہ ہماری کمزوریوں کے باوجود پوری اصلاح اللہ عزل نے ہمارے حضرت کے اندر یہ ساری صلاحیت نصیب فرمائی الحمدللہ. حالات حضرت کے اعتبار سے سبحان اللہ بہت، یعنی بہت عجیب عجائبات ہیں بہت سارے. تو لہذا حضرت سے درخواست کی تشریف لائے ہیں، ہم بھی سب اصلاح کے محتاج ہیں اور حضرت ہی کے حکم سے ہم نے یہاں پر حلقہ بھی شروع کر دیا الحمدللہ. تقریباً ڈیڑھ دو مہینوں سے حلقہ جاری اللہ کے فضل و کرم سے. تو حلقہ جو ہے وہ حقیقت میں حضرت کی تعلیمات کے مطابق اللہ سے جوڑ پیدا کرنا ہے، لیکن حلقے کے دوران اس جوڑ کی صرف تعلیم ہے، صرف تعلیم ہے کہ اللہ عزل سے جوڑ کیسے پیدا کرنا ہے. وہ ہمارے حضرت صاحب کی تعلیمات کے مطابق 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن پھر ہمارے حضرت صاحب ہی نصیب فرماتے بھی یہ تو تعلیم ہے. اب اس کے بعد وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا والی بات ہے کہ اپنے بہت سارے اوقات نکال کر کونوں میں، اندھیروں میں، تنہائیوں میں صرف اللہ سے لو لگانے کی یہ ڈھنگ ہے، طریقہ بس یہ ہے تعلیم جو تم میرے سے سیکھ کر جا رہے ہو. ہاں جی، تو الحمدللہ وہ مسجد نقشبندیہ الفلاح ٹاؤن سے یہاں پر اللہ نے حضرت کی برکت سے اس کا درخت لگایا، پودا سا لگایا معمولی سے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کا خیال پیدا کرنے کے لیے حضرت تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ حضرات بیٹھیں اور جو ہے اسے مستفید ہوں انشاءاللہ.
نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. الحمد للہ یہ اللہ کا فضل و کرم، انعام اور احسان ہے کہ اس نے اللہ ہی کی محبت میں ہمیں یہاں جمع فرما دیا. خوش نصیب ہیں جی، ہمارے دل کے اندر تشکر کے جذبات ہونے چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جبکہ مادی فضاؤں نے دل و دماغ پر تسلط کیا ہوا ہے، آپ حضرات کو اللہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم انعام سے یہ ایک شوق دے دیا، ایک ذوق دے دیا کہ یہاں جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ علامت ہے کہ اللہ پاک نوازنا چاہتے ہیں، کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں لینے والا بنا دے جو اللہ پاک ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ کافی عرصے سے سن رہا تھا، قاری صاحب بھی تشریف لاتے رہے اور ماشاءاللہ آپ بھی فرماتے رہے بہت دفعہ، لیکن اللہ کو آج منظور تھا کہ آج حاضری ہو ہی گئی کچھ عوارض کی وجہ سے جو اتنا پہلے حاضر نہ ہو سکا. دل میں اشتیاق تھا کہ آپ حضرات کی آ کے میں زیارت کروں، کہ جن کو یہ شوق ہے سردی ہو گرمی ہو ہر موسم میں آج کے دن عشاء کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں، مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، اسی اشتیاق میں ابھی آ گئے. باقی مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے، تربیت فرمانے والے اللہ پاک ہیں. اللہ ہم سب کی ظاہر کی اور باطن کی تربیت فرماتے ہیں. ہر انسان کے اندر اللہ نے دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں جس کو اللہ پاک ہی فرماتے ہیں. یہ جو فرمایا نا کہ بعد میں یہاں حلقہ ہوتا ہے، تحریک فہم قرآن کے بعد میں قرآن کا ترجمہ تفسیر تشریح کے بعد یہاں ہلکا شروع ہو گیا ہے ذکر کا. یہ تزکیے کے لیے ہے, یہ تصفیے کے لیے ہے, یعنی باطنی طور پر دل کے اندر وہ شفافت اور لطافت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ دل کے اندر جو منفی قوت ہے اس کو دبانا آ جائے. جس کا میں نے تذکرہ کیا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے, اس تزکیے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں. اللہ پاک اگر کسی بات کا صرف حکم فرما دیں تو بڑی بات ہے. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تاکید کے لیے, زور دینے کے لیے ہوتا ہے نا قسم. ہے کیا مطلب ہے؟ یہ چیز اہم ہے. پھر قسم بھی ایک ہی کافی ہے, اللہ پاک کی طرف سے ایک ہی قسم کافی ہے, لیکن یہ تزکیہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے قسمیں کھائی ہیں, ایک نہیں کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها الى اخر, قسمیں کھائی ہیں, ایک نہیں کھائی. اس سے تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کتنا اہم ہے یہ تزکیہ. پھر آخر میں فرمایا الحمہ فجورہ تقواہ, یعنی ہر انسان کے اندر نافرمانی کی شرم کی منفی قوت بھی رکھی ہے, فجور کی اور تقویٰ کی بھی رکھی ہے. کوئی انسان ان دو قوتوں سے خالی نہیں ہے نہ رہے گا, دونوں رہیں گی. خیر کی قوت بھی رہے گی اور شر کی قوت بھی رہے گی, اس کی حکمت ہے, انسان کو بنائے ایسا ہے. ملائکہ جو ہیں, فرشتے جو ہیں, ان کے اندر اللہ نے ایک ہی قوت رکھی ہے, فرما دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, لا یعصون اللہ, بلکہ کر ہی نہیں سکتے, رکھی نہیں, منفی جذبات ہی نہیں, ان کو نفس دیے ہی نہیں ہے, ان کے ناپاک جذبات ابھریں گے ہے ہی نہیں, جو ابھریں گے اندر ہے ہی نہیں ہے. جس گاڑی کے سٹیرنگ نہیں ہو سیدھی چلے گی, کیوں جی, مڑ ہی نہیں سکتی. اس کا سیدھا چلنا کمال نہیں ہے, کیوں جی, ہے کمال, چلے گی. تو فرشتے کا اللہ کی اطاعت کرنا کمال نہیں ہے. اس زمن میں ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے ایک ساتھی آتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں, اللہ کا شکر ہے اللہ کی محبت میں ساتھی آتے رہتے ہیں. ایک صاحب آئے, پہلے تعارف ہوتا ہے, نام پوچھا, کہتے رضوان. میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کچھ طبعی کے لیے میں نے عرض کیا, وہ گھبرا گئے. میں نے کہا آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے. میں نے کہا رضوان تو داروغہ جنت ہے, اب سمجھے کہ رضوان کو تو وہاں ہونا تھی, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ خوش طبعی کے لیے میں نے نام سے کہنے لگے دعا فرما دے اللہ مجھے رضوان بنا دے. میں کیوں دعا کروں گے, رضوان کیوں بنے, آپ وہ بنو جس کا رضوان خادم ہے. رضوان تو خادم ہے جنتیوں کا, اللہ نے خدمت کے لیے بنایا ہے اس کو. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو فرشتے کے اندر اللہ نے ایک ہی قوت رکھی ہے خیر کی, اطاعت کی, وہ کرے ہی کرے, لیکن انسان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر دونوں قوتیں رکھ دیں, خیر کی بھی شر کی بھی, اور سٹیئرنگ دے دیا, اختیار دے دیا, ادھر چل یا ادھر چل, افیدہ رہنا. اس لیے ہر انسان کے اندر دونوں قسم کے جذبات ہر وقت اندر اٹھتے رہیں گے، خیر کے بھی اور شر کے بھی، کوئی خالی نہیں اس سے. ہر آدمی اپنے اندر جھانکے تو واضح محسوس کرے گا، ہر وقت کشمکش رہتی ہے، کروں نہ کروں، کیوں بھی ہے یا نہیں، خیر کا کام ہے کروں، شر کی قوت کہتی ہے کہ نہیں. برا کام ہے کروں نہیں کرو، خیر کی قوت روک رہی ہے اور شر کی قوت کیا کہتی ہے کر لے، مزہ ہے بڑا اس میں، اس میں بڑا مزہ ہے. تو مغلوب ہو جاتے ہیں اندر کے اس منفی جذبے سے. ہر آدمی غور کرے تو بعض اوقات کیا، اکثر اوقات اچھی طرح جان رہا ہوتا ہے کہ غلط ہے. ایک تو ہے نا، چلو نادانی ہو گئی، ایک نہیں دانست میں ہے، سمجھ میں ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ مزے کا ایک ایسا اندر سے نفس جو ہے بے بس کر دیتا، بے ہمت ہو جاتا. تو تزکیہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کے جتنے منفی جذبات ہیں، یہ منفی قوت ہے، اس کو دبانا آ جائے، اتنی سی بات. میں لفظ تزکیہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ قرآن نے اس کو تزکیہ کہا ہے. وہ صدیوں سے ایک اصطلاح تصوف اس کے لیے رکھی جا چکی ہے. تصوف کا معنی بھی یہی ہے، تصفیہ، صفائی. خیر ایک لمبی بحث ہے محققین کی اس پر کہ تصوف کا لفظ کیسے شروع ہوا، کیا اس کا، لیکن حقیقت یہی ہے. اصطلاحات جو بھی اس کے لفظ استعمال کر لیں، تصوف صفائی ہی کا نام ہے. صفائی کیا ہے؟ دل کی صفائی. یہ کوئی حسی صفائی نہیں ہے جو نظر آ جائے، یہ باطن کی صفائی ہے، یہ دل کی صفائی ہے کہ دل کے اندر جو ہے جو علائش نفس نے ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کا رابطہ ہے شیطان کے ساتھ، دوستی گٹھ جوڑ وہ بھی ڈالتا رہتا ہے. ان دونوں کی آپس میں کیا ہے؟ تو تصفیہ یہ ہے کہ ان علائشوں کی صفائی. اسی لیے دل جب صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اس نفس کی علائشیں، شیطان کی علائشیں، بگڑی طبیعت کی علائشیں، نفسانی خواہشات کی علائشیں، مادیت کے جو اس وقت سزائیں ہیں مادیت کی، ان کا تاثر اتنا ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہوا ہوا ہے کہ اور کچھ سوچ نہیں دیتا. مادی لذتیں اتنی مرغوب ہو گئی ہیں کہ اسی کے حصول کی فکر ایسی غالب ہے اور کچھ سوچ نہیں دیتا. یہ علائشیں ہیں، اندر بھرا پڑا ہے ان علائشوں سے. اللہ کی یاد سے غفلت ہو تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے. من یاش ہو ان ذکر رحمان نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، اللہ فرما رہے ہیں جو رحمان کے ذکر سے غفلت ہوئی شیطان مسلط ہو جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے ہر وقت ساتھ، دل کے ساتھ یہ انجیکٹ کرتا رہتا ہے گندے جذبات نا، تو دل بھرا ہوا ہے. تو تصفیہ یہ ہے ان علائشوں کو دل کے اندر سے نکالنا. 100% تو نہیں نکلیں گی، نفس مرے گا نہیں، شیطان مرے گا نہیں، ان کی قوتوں کو توڑنا آ جائے، یہ ہے تذکیہ، یہی ہے تذکیہ. اس کی قوت کو توڑا جائے، اس کو دبایا جائے. اللہ ہم سب کو اس کی صحیح حقیقت سے آشنائی عطا فرمائے اور اس کی ضرورت کا احساس اللہ ہمارے دلوں میں، اس کا ادراک ہمیں کرنے والا بنا دے، سمجھ عطا فرما دے. جن کے اندر تھوڑی سی بھی رمق ہے دین کی، شرم و حیا کی، وہ پریشان ہے اس زمانے میں. سزاؤں کے ایسے خطرناک اثرات ہیں، بے حیائی کی ایسی فضائیں ہیں کہ جس کے میں حیا کی رمق ہے وہ سخت پریشان ہے، لیکن مغلوب ہو جاتا. اس کا اشارہ فرمایا نا ہمارے قاری صاحب نے، اب تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے ایسی فضاؤں میں جانے کے لیے کچھ شرم و حیا غالب آ جاتی تھی، آدمی شرماتا تھا، کیونکہ پہلے ایسے بے حیائی کے کام کسی خاص مقامات پر ہوتے تھے، خاص جگہوں پر ہوتے تھے، شریف و نفس ادھر کا رخ کرتے ہوئے شرماتا تھا، حیا روک لیتی تھی. بقول حکیم اللہ مصفانی رحمۃ اللہ، کوئی کا ڈر ہوتا کوئی دیکھ نہ لے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک نعمت ہے. یہ بھی یعنی جس کے اندر کچھ رمق ہے، شرم کی حیا کی، وہ اس فضا میں، اس ماحول میں جاتے ہوئے گھبراتا تھا اور رک جاتا تھا. اب یہ ہمارے ہر وقت پاس آ گئی. تنہائی ہے ہر ایک کے پاس. اس موبائل کے ذریعے سے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یہ مواقع جو ہے یہ ہر ایک کو بڑی آسانی سے میسر ہو گئے. اب کوئی کا خوف ختم ہو گیا، اور جو خوف ہونا چاہیے وہ ہے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا. وہ ویسے ختم ہو گیا، زبان تو کہہ دے گی لیکن یہ دھیان کہ اللہ دیکھ رہا. جب تزکیے کی محنت ساتھ ساتھ چلتی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے جتنے اکابر علماء ہیں وہ سب اہل اللہ تھے، صاحب نسبت تھے، تزکیے کے بغیر نہیں تھے، تزکیہ ساتھ کے ساتھ چلتا تھا. دیکھیے شعبے ہیں، یہ دین کے شعبے ہیں، جیسے ماشاءاللہ تحریک فہم قرآن ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے. اب سمجھ میں تو آ گیا، مفہوم بھی سمجھ لیا، ترجمہ بھی سمجھ لیا، اب اس پر عمل کرنے کی قوت، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارے اپنے اندر میں ہیں، اگر اس کا ازالہ نہیں ہوا رکاوٹوں کا تو جان رہا ہے لیکن عمل مشکل ہو رہا ہے، جو آج کل عام ہو رہا ہے. ایک مفتی صاحب ایک دفعہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے ذرا لہدگی میں بات کرنی ہے، بیٹھ کر بیٹھ گیا. میں کہتا فرمانے لگے میں جلالین پڑھاتا ہوں، کتابوں کے استادوں کے درجات ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی جماعت، بڑی جماعت اور بڑی جماعت، ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ اونچے درجے کی کتاب ہے تفسیر، یعنی استاد چھوٹے درجے کے نہیں ہیں، کیا ہیں؟ بڑے درجے دینی علوم کے. اور فرمانے لگے کہ جلالین کے اندر جو ہے غبض بصر، یعنی ایک قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو. ایمان والوں سے بھی خطاب ہے، ایمان والیوں سے بھی خطاب ہے، یعنی مردوں سے بھی خطاب ہے اور عورتوں سے خطاب ہے، کہ جہاں منع کیا گیا کہ نہ دیکھو وہاں آنکھ کے پردے گرا لو. اللہ نے پردے دیے ہیں ہر ایک کو، دیے ہیں ایک نظام بنایا اللہ نے، تو حکم دے دیا کہ ان پردوں کو کیا کرو، گرا لو، نظر کو جھکا لو. وہ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اس پر میں اچھی تقریر کر کے اپنے شاگردوں کو سمجھا لیتا ہوں. یعنی بد نگاہی جو ہے، یہ جو بری بری نگاہ جو پڑتی ہے، اس کی قباحت، اس کے اثرات جو گندے پڑتے ہیں، یہ میں اچھی طرح سمجھا لیتا ہوں اپنے شاگردوں کو. لیکن میرا مسئلہ ہے کہ بیان تو کر لیتا ہوں میں مبتلا ہوں اسی بد مرض کے اندر، بد نگاہی کے. رکنا مشکل ہو گیا. اب بتائیں جی، فن آ گیا سمجھانے کا، ترجمہ بھی آ گیا، تشریح بھی آ گئی، جانتا ہوں یہی پتہ غلط ہے، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو اپنے آپ کو روکنا، یعنی کیا اندر کے بریک فیل ہو گئے. اللہ نے بریک دیے ہیں، لگتے نہیں. کیوں جی؟ رکنا مشکل ہو. یہ مسئلہ آج کل عام ہو گیا. کیوں جی، ہے یا نہیں؟ دن رات کے قصے ہیں جی، خط آتے ہیں، ایس ایم ایس آ جاتا ہے، ای میل آتی ہے، فون پر ملنے بھی آتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر حیا کی رنق ہے، وہی پریشان ہے نا. بے حیا کی بات نہیں ہے، کیونکہ حیا نہیں جو مرضی کرے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ایک طبقہ ہے وہ بھی اس زمانے میں کہ جن کے اندر حیا کیا ہو گئی، رخصت ہو گئی، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کا. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، کہ ان کے اندر رمق ہے، پریشان. ابھی پچھلے ہفتے کا آئے تھے ہمارے ساتھ، وہی یہ کہہ رہے تھے بدنگاہی سے بچنا مشکل ہو گیا، بے بسی ہو گئی. کیوں جی، ہے بے بسی یا نہیں؟ کہتے ہیں، کہتے ہیں بے بسی. اس طبقے سے میرا سوال ہے، میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ، والدین بیٹھے ہوئے ہوں اور نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو بد نگاہی کا، تو والدین کی موجودگی میں کیا جرت ہوتی ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی؟ سب کے سر ہٹ کے بے بسی کیسے؟ بس میں تو ہوا نا، بس میں تو ہوا نا، پھر بے بسی کیسے؟ کہ والدین موجود ہیں، نفس یہ گندا تقاضا کر رہا ہے، کبھی جرت نہیں ہوتی، تو بس میں تو ہوا نا. استاد بیٹھا ہوا ہو تو استاد کے احترام کے اندر نفس کے اس گندے تقاضے پر کبھی عمل نہیں. حیادار کی بات کر رہا ہوں میں، جس میں رمق ہے. شیخ موجود ہو جس سے محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اس کا احترام دل کے اندر ہے، اس کی موجودگی کے اندر نفس کے اس گندے تقاضے کو بڑی آسانی سے دبا لیتے ہیں. کیوں جی، ہے یہ؟ چلو شیخ تو بہت اونچی بات ہے، استاد بہت اونچی، والدین بہت اونچی، میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی دیندار دوست بھی ہمارے پاس بیٹھا ہو، اس دیندار دوست کی موجودگی میں بھی نفس کے ابھرتے ہی اس تقاضے کو آسانی سے دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہے یا نہیں؟ تو بات عجیب نہیں ہے کہ والدین کی موجودگی کے احساس میں، استاد کی موجودگی کے احساس میں، شیخ کی موجودگی کے احساس میں، دوست کی موجودگی کے احساس میں بڑی آسانی سے نفس کے ابھرتے ہی اس کو دبا دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا، جس سے چھپ سکتے ہی نہیں، جس کی ہمارے دل کے اندر بھی نظر ہے، جو ہماری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، پھر کیسے جلد ہو جاتی ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کا دیکھنا یاد نہیں رہتا، یہی ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ یاد، اور اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ کی خیانت کیا ہے جی؟ آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، قاری صاحب نے میری تعریف پہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، تو آپ کے دل میں میرا ایک احترام آ گیا، مجھے آپ بزرگ سمجھ رہے ہیں، جی ایسے ہی ہے نا، آپ کے سمے سے بزرگ نہیں بنوں گا میں، میں تو کوشش کروں مسلمان صحیح بن جاؤں، اصل مسلمان نہیں ہوں، اس کوشش میں صحیح مسلمان بن کے رخصت ہو جائیں، لیکن آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ کے دلوں میں میرا ایک احترام ہے سن کر آثار سے، اب میرا اگر نفس نہیں بنا ہوا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا، تو میرے اندر ایک روگ ہے، جیسے پہلے مفتی صاحب نے بتایا کہ بھی سمجھا لیتا ہوں لیکن بے بسی ہے، تو میرا روگ مجھے اس گندے تقاضے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور موقع بھی ہے تو آپ کے سامنے یوں کر کے نہیں دیکھ سکتا، ایک بھرم ہے نا، ختم ہو جائے گا، کبھی بھی ایسے کر کے، اور روگ اگر اتنا سخت باز کا ہوتا ہے، اور تقاضا اتنا شدید ہوتا ہے، اس نفس کا گندا تقاضا جو ہے نا، تو آدمی اس کی جگہ یوں تو نہیں کرتا، تو کن آنکھوں سے دیکھ لیتا، کیوں جی؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آنکھ کے گوشے سے وہ گندا کام بھی کر لیا، کیوں جی؟ آپ کو نہیں پتا چل رہا، کسی کو چلے گا کسی کو پتا؟ تو میری بزرگی کا بھرم آپ کے سامنے موجود ہے، اور نفس نے گندا تقاضا پورا کر لیا، کس سے؟ آنکھ کے گوشے سے، کنکھوں سے، اس کو اللہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا چلا، لیکن اللہ جانتا ہے اس حرکت کو اس نے، سب یہی نہیں فرمایا، یہ فرما کے کہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور اس دیکھنے کے بعد جو آنکھ کے گوشے سے دیکھا، اور پھر جو گندے مزے دل نے لینے شروع کیے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی دیکھ جانتا، یہ دھیان جمانا ہے، ذکر اس لیے ہے، یہ جو ذکر کی مجلس جو شروع ہوئی، تصوف اس کا نام ہے، صفائی یہ ہے، تزکیہ اس کا نام ہے، کہ وہ دھیان خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسے رچ جس جائے، جس کو کہ اللہ سے لو لگانا، یہ لو لگانا یہ ہے، اصطلاح جو بھی اس کی استعمال کرنا یہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ گزارا ہے کہ ہمارے اکابر اسلاف جو ہیں وہ صرف علماء ہی نہیں تھے، اہل اللہ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، یہ نسبت ان کو حاصل تھی، اس لیے وہ اپنے طلبہ کی، اپنے شاگردوں کی تربیت دونوں طرح فرماتے تھے، جہاں ان کو ظاہری علوم سکھاتے تھے، باطن کی صفائی بھی کرتے تھے ساتھ، ایسے ایک بزرگ اللہ والے کا قصہ ہے
کہ اپنے شاگردوں کی تربیت فرما رہے تھے، ایک دفعہ ان کا امتحان لیا. ایک امتحان تو ہم سب جانتے ہیں جو لکھ کر لیا جاتا ہے، یا تقریری بھی تحریری بھی وائوہ بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کچھ اور امتحان بھی لیا جس کی محنت کی تھی کہ ان کو دھیان، اللہ کا دھیان خیال بھی جم جائے. تو کیا کیا کہ ان شاگردوں کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دے کر کہا جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. مرغی اور چھری، کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ، کہاں ذبح کرو جہاں کوئی، ساری ذبح کر کے لے آئے سوائے ایک کے. جتنے بھی شاگرد تھے ایک نہیں، باقی سب ذبح کر کے لے. پوچھا بھی کہاں ذبح کی، جھاڑی کی اوٹ میں، دیوار کی اوٹ میں، میں ذرا دور نکل گیا تھا. میں نے مختلف جگہ جہاں جہاں جس کو تنہائی ملی اور وہ ذبح کر کے لے اور ایک مرغی لے کر آ گیا. شدید بات مرغی بھی چل رہا ہے، بھائی کیا بات ہے، تو نے ذبح نہیں کی، کس جگہ ملی کوئی نہیں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. جہاں گیا ایک کو دیکھتا ہوا پایا کہ بس یہ پاس ہو گیا، دیکھتا ہوا یہ ہو گیا کام، کوئی جگہ ملی نہیں. صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے، صحبت سے، یہ دھیان جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں اللہ نے ایسی قوی تاثیر رکھی تھی کہ جو ایمان کے ساتھ آپ کی محفل میں آ گیا تو آپ کے قلب اثر سے وہ نورانی شعائیں ان کے قلوب میں ایسے جاگزین ہو کے صاف شفاف کر دیتی تھی کہ یہ درجہ اعلیٰ درجے کا حاصل ہو جاتا تھا. اور اتنا اس کا غلبہ ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کئی کئی دن استنجے کو روکے رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ننگے وہ دیکھ رہا، شرم آتی. ایسا کیا، یہ تو صحابہ کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شیخ لطیف مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تذکرہ کیا اپنی آپ بھی تھی میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی خلیفہ کا تذکرہ، ہندوستان میں بزرگ گزرے ہیں اللہ والے ان کے تعلق والے، کہ وہ کئی کئی دن اپنے استنجے کو رو کے رکھتے تھے. یہ زمانہ وہ ہے اس طرح کے ٹوائلٹ نیچے مارے جاتے آج کل گھروں میں، گیا نا باہر جاتے تھے فارغ ہونے کے لیے. ابھی ٹوائلٹ ڈے منایا گیا نا چند دن پہلے، پوری دنیا کے اندر ہے جس میں پاکستان کا چھٹا نمبر آیا کہ یہاں بیت الخلا کی سہولت میسر نہیں ہے. اب تو کوشش اس کی ہو رہی ہے نا، پہلے تو سب لوگ باہر ہی جاتے تھے. میں نے ضمناً کہہ دیا کہ ابھی ہوا ہے اس کے لیے کہ دنیا میں کہاں کہاں میسر نہیں ہے چیزیں، لیکن یہ پہلے عام تھا کھیتوں میں جا کے فارغ گھر ہونا نا. تو ان بزرگوں کا لکھا ہے حضرت نے کہ کئی کئی دن اپنے استنجے کو روکے رکھتے تھے، شرم آتی تھی کہ اللہ کے سامنے ننگا کیسے ہوں. اللہ دیکھ رہے، ایسا تھی تو پھر اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہی ایک چیز ہے جو روک ہے، یہ نہیں ہے تو پھر آزادی ہے جو آج ہو رہا ہے. آج جو اللہ تعالی رحم فرمائے، یعنی دین کے بڑے بڑے پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آج سے 100 سال پہلے کی باتیں ہیں ان کی، فرماتے تھے کہ تین شعبے جو ہیں اخلاق، معاملات، معاشرت، دین داروں میں چھوڑ رکھا ہے. بد معاملگی جو ہے یہ فن بن گیا آج، دھوکہ دینا، آنکھوں میں دھول جھونکنی، فن بن گیا، باقاعدہ تربیت ٹریننگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی جی. کاروبار کے طریقے جو ہے ایسے بتائے جاتے ہیں کہ دوسری کمپنی کو کیسے فیل کرنا ہے، کیسے گرانا ہے، نہیں فن بن گیا. کیوں؟ یعنی ایسا چکر دیا گاہ کو، اس کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ فن بن گیا. اب یہ سمجھتا ہے میرا کام بن گیا، حالانکہ کام بگڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، بڑا معروف ہے. بازار میں تشریف لے گئے، جو پڑے ہوئے تھے، جو کا ڈھیر ایسے نیچے، ہاں اس میں کیا کیا، بیچ میں ہاتھ ڈالا، تو اوپر جو تھے وہ خشک تھے اور نیچے کیا تھے، گیلے تھے. ہاتھ ڈالا تو ہاں، تو فرمایا گیلے چھپا کے کیوں رکھے، ان کو تو اوپر رکھتے تاکہ خریدار کو پتا ہو کہ گیلے ہیں. اور پھر کیا فرمایا، جس کا مفہوم من غشا فلائے تھا، یہ غشا، یہ دھوکہ دیا، جو دھوکہ دے گا ہم میں سے نہیں. تو اسلام نے سکھایا کہ اپنے سودے کا عیب اور نقص اس کو ظاہر کرو، اور آج کی تجارت جو ہے وہ کیا سکھا رہی ہے، اس کو چھپاؤ. اس چھپانے سے جو کام بنا ہے وہ بنا نہیں، بلکہ کیا ہو گیا، اس لیے برکت نہیں. عام رونا جو ہے یا نہیں، ہمارے پاس تو آتے ہیں دعا کے لیے، یہی کہتے ہیں جی آتا بہت ہے لیکن جاتا پتہ نہیں چلتا، آتا اور جو نکل جاتا ہے سارا کچھ پتہ نہیں چلتا، برکت ختم ہوگی. کیونکہ برکت جو ہوگی وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے ہوگی. تو اخلاق، معاملات، معاشرت جو ہر وقت، یعنی اللہ نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو کامل ہے، مکمل ہے، جس میں کوئی ذرا سی بھی کجی نہیں ہے. اللہ پاک ان فقہائے کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اس زمانے میں اتنا بڑا کام کر گئے. آج ہماری زندگی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کے تعلق سے میں تفصیل کے ساتھ جزیات تک نہ بتائی جائے. جی ہم پوچھتے نہیں، کہتے ہیں ہمیں دین کامل ملا ہے، پوچھتے نہیں. تو تصوف یہ ہے، تزکیہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہے، اس قوت کو حاصل کرنا جو ہمیں شریعت پر ڈال دے. جو جب دل کی صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، نفس کی علائشیں اس میں جب کیا ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، نکلے گی نہیں، جھلکیاں تو آتی رہتی ہیں، اللہ والوں کو بھی آتی ہیں جھلکیاں، اسے خالی کوئی نہیں ہے. تو پھر اندر میں اتنی قوت آتی ہے کہ شریعت اتنی محبوب ہو جاتی ہے، اتنی مرغوب ہو جاتی ہے، پھر نفس کے ہیلے بہانے نہیں چلتے. یہ کیا کریں جی، زمانہ ایسا آ گیا جی، جی مجبوری ہے جی، ماحول ایسا ہے جی، اس انوائرمنٹ کے اندر ممکن نہیں ہے جی، اب یہ نہیں نہیں نہیں. اس کے اندر وہ قوت آتی ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانانا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، میں نے اپنانا ہے اور اپناتے ہیں. جہاں مجبوریاں بتانے والے ہیں، ایسے اسی زمانے میں اللہ ایسے بندے بھی ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں، اور قیامت میں انہی کو ہمارے سامنے لائیں گے، دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے بھی تو ہیں نا، انہوں نے کیسے مینج کیا، یہ کیسے چلے سنت پر، کیسے شریعت پر چلے یہ. تو وہ لکھا، اصل میں تصوف کا نام بدنام ہو گیا، اس لیے بدنام ہو گیا. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، ایک خوبصورت کتابچہ ہے، صوفی اقبال صاحب نے لکھا اکابر کا سلوک و احسان، اس کا مقدمہ لکھا ہے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تصوف کے اجزاء ہیں اگر علیحدہ علیحدہ بیان کیے جائیں تو اس کی اہمیت افادیت اس کی مقصدیت سے کسی کو انکار نہیں ہوگا. کسی مسئلہ کا بندہ کیوں نہ ہو تسلیم کرے گا کہ یہ واقعی شریعت میں مقصود ہے اور ضروری ہے اگر علیحدہ علیحدہ. اور اگر اس کے مجموعے کا جو تحصیل کا طریقہ ہے اس کا ایک اصطلاحی نام صدیوں سے پڑ گیا تصوف, تو باغ تصوف کا نام سن کر ان کے پیشانی پر بل پڑ جاتا. ہم نہیں مانتے جی, کیوں؟ ان کے تجربات الگ ہیں. جہل صوفیوں کو دیکھ کر جنہوں نے تصوف کا نام تو استعمال کر لیا ہے اور پھر جو غلط حرکات وہ کرتے ہیں اسکینڈل آتے رہتے ہیں, وہ صوفی نہیں ہے. چھوٹی سی گاڑی رکھی ہے نا صوفی صاحب, صوفی صاحب ہم نے نام رکھ دیا صوفی کا, کیوں جی ہے یہ نسل. وہ صوفی جو کچھ کر رہا ہے پھر کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں. تو حضرت کا فرمانا یہ ہے کہ یہ اصطلاح ان کے لیے حجاب بن گئی. ماتے بتاؤ کون سا فن ہے جس میں اصل کے ساتھ نقل نہ چل رہی ہے آج کے زمانے میں. اگر نقل زیادہ رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دینا ناانصافی ہے. تو یہ اصطلاح حجاب بن گئی بعضوں کے لیے کہ تصور کو میں نہیں مانتا جی. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے, افراط و تفریط ہے. ادھر یہ ہوگی ایکسٹریم, دوسری یہ ہو گئی. تصوف کے جو مقاصد ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے مختصر سا عرض کیا خلاصہ جو ہے, اس کے حصول کے لیے کچھ ذرائع ہیں کچھ وسائل ہیں, ان کو مقصد کا درجہ دے دیا پکڑ کے بیٹھ گئے. اب سیڑھی بناتا ہے چھت پر چڑھنے کے لیے, سیڑھیاں بناتا رہے ان کو سجاتا رہے, اب ڈیکوریٹ کر رہا ہے ڈیزائن بنا رہا ہے, وہ چڑھتا نہیں اس کے اوپر چھت پر. ایک حجاب یہ کہ یہ ذکر جو ہے یہ وظائف جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اندر میں قوت حاصل کر کے شریعت پر چلے سنت پر چلے اتباع کرے. وہ اسی مزے میں لگا ہوا ہے, اس حیات ذکر کو مقصود بنایا ہوا ہے, تو یہ بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. ورنہ تصوف بالکل بے غبار صاف شفاف چیز ہے, شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے, نہ نہ نہ, طریقت تو طریق ہے شریعت پر چلنے کے لیے, رکاوٹوں کو دور کرانے کے لیے, نفس کو قابو کرنے کے لیے. یہ جو ہم پر حاوی ہو کہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اس کی قوت کو توڑنے کے لیے ہے. اصل شریعت ہی ہے, شاہراہ ہے صاف شفاف. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. باقی یہ ہے ایک چونکہ فن ہے, جیسے ہر فن کو سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کی نگرانی میں تربیت آپ کے سہولت ہو جاتی ہے. کیوں عام فن ہے, عام اصول ہے نا جی. اپنے طور پر چاہیں گے تو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا, شدھ بدھ ہو جائے گی. آج کل تو میڈیکل کی کتابیں جو ہیں نا, بلکہ لٹریچر سارا ہی نیٹ پر آ چکا ہے. کیوں جی آپ ڈاکٹری کی کتابیں نیٹ سے لینا چاہیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کیوں جی ایک کلک پر مل جائیں گی آپ کو ساری. نہیں ملے گی کیا ڈاکٹر بن جائے گا اس کو پڑھ کے لیے اپنے طور پر؟ تکلیف مانے پاس باتیں اگر بن جائے گا نا تو قبرستان آباد کرے گا. کیوں جی آج آدمی کہتا ہے کہ میرا کام اسی سے بن جائے گا. جو اس کا بہر ہے اس کی نگرانی میں تربیت حاصل کرنی ہے. یہ مرشد جو ہے یا پیر کا لفظ بھی آج اس کا لفظ سنتے ہی خلجان دل میں, کیونکہ پیر ہمیں دیتے ایسے ہیں جن کے پھر سکینڈل آ جاتے ہیں. حالانکہ پیر فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی بوڑھا. پیر کا معنی کیا ہے؟ بوڑھا. کیا مطلب ہے بوڑھے کا؟ کہ بوڑھے کی زندگی زیادہ ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, اس کے مشاہدات زیادہ, اس سے فائدہ اٹھا لو. تو یہاں مراد یہ ہے اس پیر کو جس کی زندگی زیادہ ہے تجربے زیادہ ہیں, نفس کے مکروں کو جانتا ہے شیطان کے دعو کو پہچانتا ہے, اس نے کسی سے فن سیکھا ہوا ہے اس سے سیکھ لو. عربی میں شیخ کہتے ہیں, شیخ کا مطلب یہی ہے بوڑھا کہ بڑی عمر والا ہے. تو ایک استاد کی ضرورت ہے, کہ ایک استاد کی نگرانی کے اندر جب چلیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ورنہ اپنے اٹکل پوچھے ہوئے چلیں گے تو پھر بھائی وہی ہوگا، کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہ آیا، بعض کا تو ذہن میں ایسے اعتراضات آ جاتے ہیں، اشکال آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. اتنی سی بات. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں بھی ایک مجلس شروع ہو گئی اور قاری صاحب کو بھی اجازت اس کی مل گئی کام کرنے کے لیے، اس کو غنیمت سمجھیں. ہاں تو اس میں جو شرکت کر کے مقصود یہ رکھیں، آج وظیفے مانگتے ہمارے پاس آتے ہیں بہت وظیفوں کے لیے، ایک دفعہ زہر کی نماز میں دو آ گئے، ایک سفید داڑھی والے کالی داڑھی والا، نماز پڑھی میرے پیچھے کھٹ بیٹھے، پھر میں آیا دوبارہ بٹھا اٹھا، کیا باجی وظیفہ لینا ہے یہ کس بات کے لیے، یہ میرے سر پر بوجھ بہت آ جاتا ہے. میں نے کہا یہ کام تو میں کرتا نہیں. کہتے ہیں پیر نہیں ہے. میں کہا پیر ہوں بھی پیر نہیں بھی. میں کہ پیر تو ہوں بوڑھا ہوں اور جو پیر آپ کہہ رہے وہ نہیں. وہ اپنے ہاتھ کہ چل بھائی یہ وہ نہیں ہے. میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت پر چلنے کی استعداد ہے. یہ بات اچھا بھی چلیے. تو وظیفے آج مانگتے ہیں، کاروبار کی بندش ہوگی، کسی نے بندش کر دی، کون بندش کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تو وظیفے اس لیے مانگتے ہیں، پہلے لوگ اللہ والوں کو تلاش اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اللہ کے تقرب کا شوق تھا. تقرب کیا؟ اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، جو اس کی رضا والے اعمال سے وہ شریعت ہے. دل نہیں چاہ رہا، آمادگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کو اندر سے آمادگی نہیں ہے، تو اس لیے وظیفے لیتے تھے کچھ ہمیں بتاؤ تاکہ ہمارے اندر وہ شوق بڑھے. اس کے لیے دیکھیں تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے، یعنی دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کی مشیاں شروع ہوگی نا سیکھنے. جیسے علاج کے طریقے ہیں نا، یہ جدید میڈیکل سائنس آج کل ماشاءاللہ خوب ترقی پر ہے، یہ بھی اللہ نے سجھائے ہر زمانے کے اعتبار سے، انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک اینشنٹ میڈیسن ہے، ہربل میڈیسن ہے، پرانے کے زمانے میں فائدہ ہوا اور بھی ہو رہا ہے. علاج کا طریقہ ہے، ہومیوپیتھک علاج کا طریقہ ہے، آپ کو پنکچر ہے، حجامہ، کئی طریقے ہیں دنیا میں رائج ہیں. مقصود یہی ہے بیماری کا ازالہ اور قوت کا حاصل کرنا. اسی طریقے سے روحانی امراض، اس کے علاج کے لیے طریقے ہیں. یہ نقشبند ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ سروردی ہے، بڑے بڑے چار جو سلسلے ہیں، یہ علاج کے طریقے ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ دل کے اندر سے امراض کا ازالہ اور قوت کا حاصل کرنا جو ہمیں شریعت پر ڈالے، یعنی اللہ کے قریب کرے. اللہ کے قریب کب ہوگا؟ جب اس کی اطاعت کرے گا. تو اس کی اطاعت کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ان کو دور کرانا، اتنی سی بات. دیکھو حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب ہو جائیں گے جی. تو آج اللہ کا قرب چاہتے ہیں لیکن اس کی نافرمانیوں میں چاہتے ہیں. اللہ دور تو کوئی نہیں ہے، دور کوئی ہے؟ اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے، سب قریب ہیں. لیکن یہاں جس کو قرب کہا جا رہا ہے، اس کی خوشنودی کے قریب، اس کی رضا کے قریب، اس کی خوشنودی رضا، اس کی نازل شدہ وہ شریعت کے اوپر چلنے پر ہے. رکاوٹ ہمارا نفس ہے، باہر کی رکاوٹ نہیں، ہمارے اندر ہے. اس کے لیے تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، ذکر قلبی، ذکر خفی، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ روحانی ٹونک ہے. اس کا مشکل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کے، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، یہی نہیں کہہ رہا میں، سمجھ رہا نہیں، یہ بھی بتا رہا. آج ایک مسئلہ یہ بن رہا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میرا طریقہ صحیح ہے بس, باقی سب کی نہیں. ہومیوپیتھی کہتے ہیں بےکار ہے, میڈیکل کہتے ہیں ہومیوپیتھی بےکار ہے, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ سارے افیکٹو ہیں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے. اسی طریقے سلسلے سارے, ہم کسی کی نفی نہیں کرتے, لیکن ہم نے ایک طریقہ یہ سیکھا ہے, اس کی افادیت ہم نے سمجھی ہے, اس لیے تو اسی کی بات کریں. جو جدید میڈیکل سائنس پڑھی اسی کی بات کرے گا نا, جس نے ہومیوپیتھی سیکھی اسی کی کرے گا. تو ہم نے نقشبند کے اندر یہ طریقہ سیکھا ہے, اس لیے اس کی افادیت ہمارے سامنے, اسی کی نفی نہیں کرتے, لیکن ہمیں یہ شارٹ کٹ لگا. ہاں یہ بڑا آج کے زمانے کی مشغولیوں سے بڑا آسان سا راستہ ہے, جس کا تذکرہ کیا نا کہ اللہ فرما رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں. اور بس کرسم ربی کا وہ تبتل الیہ تبدیلا فرما رہے ہیں, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کیا ہے؟ سب سے علیحدہ ہو کر سب کو چھوڑ کر, یعنی جو استعداد اپنے اندر میں ہمیں حاصل کرنی ہے, وہ روحانی قوت جو حاصل کرنی ہے, جس کا تذکرہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے آ گیا نا, اس کے لیے ایک علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں, اس کی مشق کر لیں. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما لیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ہم اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے تو اللہ ہمیں یاد فرماویں گے. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ, اور اللہ کا یاد نا اس کی رحمت کی نظر ہے, اس کی رحمت کی نظر دل پہ پڑے گی تو روحانیت آئے گی, دل کو روحانی قوت ملے گی. اللہ کرے روحانیت سمجھ میں آ جائے. یہ آخری بات جو ہے پھر ہم ذکر کرتے ہیں. آج روحانیت ہم نے کیا سمجھ رکھی ہے؟ نفس کے گندے سکلی جذبات کی تسکین کے لیے روحانی بابوں کے پاس جاتے ہیں, جو لکھ کے لگایا ہر تمنا پوری ہوگی شرطیاں گارنٹی کے ساتھ. کیوں جی, ہے یا نہیں؟ اس کو روحانی علاج سمجھ. روحانیت تو ایسی لطافت ہے, ایسی پاکیزگی ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں. ہم روحانیت کو جانتے ہی نہیں ہیں, روحانی یہ ہے. تو اس ذکر کے ذریعے سے یعنی اللہ جو ہمارے دلوں پر نظر پڑے گی تو اندر میں روحانیت آئے گی, یعنی روحانیت پاکیزگی آئے گی, قوت آئے گی جو ہمیں شریعت پر ڈالے گی, ہر عطاب پر ابھارے گی, ہر گناہ سے رکنے کی ہمت دے گی. یہ لینا ہے. تو یہ تصور کا ذکر ہے, آسان سا ہے, اتنا مشکل نہیں. شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے لیکن ہمت کر کے محنت کرو پھر عادت ہو جاتی ہے. کہ اللہ کا نام جو ہے فتبارک قسم ربی کا, اسم جو ہے نا رب کا, یہ بڑا متبرک ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں, اس کا تبرک منصوص ہے, یہ نام برکت والا ہے, اس کو دل میں لکھ لے بس. تو یہ ہمارا طریقہ ہے اس میں کہ تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ کے اللہ, جو جس کو رنگ اچھا لگتا ہے, کوئی لمبی چوڑی اس میں ضرورت نہیں ہے, جو جس کو اچھا لگتا ہے کہ دل پر لفظ لکھا ہے کہ اللہ, یا تصور قلم سے لکھ لو اللہ دل کے اندر, اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ, محبت کے ساتھ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, ہر وقت یاد رہنے لگے, تنہائیوں میں حرام کاموں سے روک لے. لیکن کثرت سے ہے, یعنی اس کے لیے ہمیں کچھ وقت ہر ایک اپنی مشغولیت سے نکال کے کچھ وقت بیٹھ کے مشق کرے. یہاں تو ترغیب کے لیے ہم کریں گے ابھی جمع, یہ تو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اس کا جمع ہوئے ہیں نا, ورنہ اصل ذکر ہمارا کیا تنہائی کا ہے کہ ہم خلوت میں تنہائی میں وقت نکال کر بیٹھ کے اس کی مشق کریں. جتنی کریں گے انشاءاللہ اس کی تاثیر یہی ہے کہ دل کے اندر نورانیت آئے گی, ظلمت نکلے گی, نفسانیت مغلوب ہوگی, نکلے گی نہیں رہے گی, مغلوب ہو جائے گی, قابو پانا آسان آ جائے گا, ہمت بڑھے گی. اللہ سے مانگے کہ اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں اس کی.
خبر سے دل پر لفظ کیا اللہ لکھ لیں یا تصور کریں اور تصور سے دل میں چپکے چپکے یہ خفیہ اللہ تھوڑی دیر مشق کر لیں.